الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم
سیر یعنی رفت و آمد ہے، اور یہ مثلا جب آپ عرفان نظری کے اندر جاتے ہیں اور عرفا سے بات کرتے ہیں تو ہمیں بتایا اس کے اوپر ایک سائنس کے طور پر ڈیل کرتے ہیں کہ بھائی یہ پورا ایک علم ہے کہ بندے کو خدا تک پہنچنا ہے, ایک راستہ طے ہونا ہے, تو اس کے مختلف مراحل بیان کرتے ہیں. یہ جو آپ نے بہت زیادہ نام سنا ہے ملا صدرہ کا, ملا صدرہ کی کتاب کا نام شاید آپ نے سنا ہو حکمت متعالیہ, اور اس کا مشہور نام آپ نے سنا ہو جس کا نام اسفار اربعہ کہتے ہیں, چار سفر. تو یہ کہتے ہیں یہ چار سفر ہیں, جب بھی انسان خدا تعالیٰ کی طرف پڑھنے لگے گا وہ چار سفر اس کو طے کرنے ہیں. اچھا کچھ لوگ نہیں جانتے فلسفی طور پر کہ وہ چار سفر کیا ہیں, لیکن خوش قسمتی سے کچھ نہ کچھ طے کر لیتے ہیں. بہتر یہ کہ انسان مکمل آگہی کے ساتھ اس سفر کو طے کرے, اچھی طرح جانتا ہو کہ بھائی یہ جو میں نے طے کرنا ہے اس میں میرے لیے مفید چیزیں کیا ہیں, اس میں میرے لیے نقصان دہ کیا ہیں, تو اس کا کیا ہوگا سفر آسانی سے طے ہوگا. اس کے لیے معرفت کی ضرورت ہے اس کو. اور اگر خدا نہ کرے یہ دیکھتا ہے کہ مثلا میرے اندر معرفت کی کمی ہے, تو قانون بہت سادہ سا قانون ہے جو پہلے عرض ہوا, قانون یہ ہے جو جانتے ہو اس پر عمل کرو, جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے. سادہ سا قانون, ہمیں خدا تک پہنچنا ہے, خدا تک پہنچنے کے لیے راستہ کیسا راستہ ہے, انا الیہ راجعون, اس تک واپسی کا راستہ کیسا راستہ ہے. فرضاً اگر راستہ نہیں پتا تو پھر سادہ سے کام دیکھیے, جو جانتے ہیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں, اور خدا المتعال سے کہیں خدا تو واپسی کا راستہ ہمیں اچھی طرح سمجھا دے. تو روایت کی روشنی میں خدا المتعال نے اس کی ذمہ داری لی ہے. درود بھیجے گا محمد والے. اب شریعت یہی راستہ ہے, اجمالی طور پر شریعت وہی راستہ ہے جس کے اوپر چلتے ہوئے انسان نے خدا المتعال تک پہنچنا ہے. اس میں کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی؟ کوئی شروع کرے گا اپنے سفر کو تو علامت کیا ہوگی کہ میرا سفر شروع ہوا یا نہیں ہوا؟ مختلف درجات طے کرتا رہے گا, علامتیں کیا ہوں گی؟ کیا کوئی سائنز ہیں ایسے جس سے یہ سمجھ جائے کہ میں مثلا اب کون سے فیز میں داخل ہوا ہوں, اب کون سے فیز میں داخل ہوا ہوں؟ بالکل ہے, یہ لوگ علامتیں بھی بتاتے ہیں, نشانیاں بھی بتاتے ہیں, وہ ہم کیوں نہیں پوچھ پاتے؟ 40 سال گزار لیتے ہیں پھر وہ نشانیوں کو ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ یہاں پہ ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ یہ نشانیاں اس کو نظر آنی ہے جس نے طے کرنا ہے. جو ہائی وے پہ چڑھا ہی نہیں اس کو ہائی وے کی نشانیاں کیوں نظر آئیں گی؟ نشانیاں تو اس کو نظر آنی ہے کہ جس نے اس سفر کو شروع کرنا ہے. وہ سفر شروع کرے گا تو سمجھ میں آئے گا نا کہ بھائی وہ سائن بورڈ آئے نہیں آئے. آپ آئیں تو صحیح, پہلے میں اور آپ کوشش کریں, کوشش کر کے اس سفر پہ کسی طریقے سے آنے کی تو کوشش کریں. اچھا سفر پہ آنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ صاحب یہاں پر اجمالا ایک جملہ ہے, اور میں چونکہ معمولاً عرفی مثالوں کے ذریعے کہنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس کو میں عرض کرتا ہوں. صاحب میرا وہ تھوڑا سا بڑھا ہوا ہے, پریکٹیکلی بھی بڑھا ہوا ہے, تو میں نے کسی سے پوچھا کہ بھائی ویٹ گھٹانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اولڈ سیدھی باتیں بولتے ہیں, یہ کر لو 25 دن میں گھٹ جائے گا, یہ کر لو 30 دن میں گھٹ جائے گا, سب فضول بات ہے. ایک جگہ میں نے پڑھا اس کو جملہ مجھے کلک کر گیا, کہنا کہ اگر ویٹ گھٹانا ہے نا پورا لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا, پورا لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا. وہ کیسے؟ کہنے کا مثلاً آپ یہ نہیں سوچے گا کہ میں فلاں چیز کھا لوں گا بس میرا ویٹ گھٹ جائے گا, نہیں ہوگا. یا فلاں چیز چھوڑ دوں گا ایک چیز اس سے ویٹ گھٹ جائے گا, یہ نہیں ہوگا. یا مثلاً صبح کو بھاگ لوں پھر جو کرنا ہے کرتا رہوں, یہ بھی نہیں ہوگا. پورا لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا. ہر چیز میں آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ میں آپ کا وزن گرانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, جب میں نے وہ سنا تو میں اپنے اوپر شرمندگی ہوئی. دنیا میں زیادہ کھایا ہوا بدن پہ چڑھ گیا ہے, اس کو اتارنے کے لیے لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا خدا تک پہنچنے کے لیے. خدا تک پہنچنے کے لیے کہہ رہا ہوں مولانا صاحب, ایک دعا بتا دیں جس کو میں پڑھوں میرا کام پورا ہو جائے. اس سے تو وزن بھی نہیں گرتا بیٹا, تو وزن بھی ایک دعا سے نہیں گرتا ہے, ایک ٹیبلٹ سے وزن بھی نہیں گرتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں پورا لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا, تب کہیں جا کے 10-15 کلو وزن کم ہوگا. خدا تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اور سادہ سی بات ہے, پورا لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا. اچھا لائف اسٹائل چینج کرے گا تو کیا کرے گا؟ اب اس پہ چند نکات پہلے بھی عرض ہو چکے ہیں, اجمالا پھر دوبارہ آخری میں آخری دن اس اعتبار سے کہ بتب جو بھی اس کو ہم نے حاصل کرنا ہے اس کو چند نکات خلاصے کی صورت میں عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد والے. عرض کرتا چلوں اصول کی طرف یہ بھی آتے ہیں مجھے کہ یہ جتنے بھی فرقے بنے ہوئے عرفانی فرقے, چاہے وہ جو اب اہل سنت مشہور ہیں چاہے وہ جو شیعہ مشہور ہیں, اور وہ نقشبندیہ قادریہ اور یہ سب جتنے بھی چشتیہ وغیرہ سہروردیاں ہیں, یہ سب کے سب مرشد اول امیر المومنین کو مانتے ہیں. سب کے سب کوئی امام کوئی نبی کوئی ہے جس کے چہرے پہ یہ نہیں تھی, ہاں روم کے بادشاہوں کے چہرے پہ نہیں تھی، یونان کے بادشاہوں کے چہروں پہ نہیں تھی، تمام اولیاء اوصیاء انبیاء عرفاء سب کے چہروں پہ تھی. اب ایک قانون بناؤ، یہ ہو خدا کو زیادہ پسند ہے، یہ نہ ہو خدا کو زیادہ پسند ہے، جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے وہ کرو. صحیح. ایک خاتون گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہیں، کس حلیے میں نکلیں؟ جس حلیے میں خدا ان کو پسند کرے اس حلیے میں نکلیں. اب اپنے آپ سے پوچھیں، پردے میں نکلیں یہ خدا کو زیادہ پسند ہے، یہ بے پردہ ہو کے نکلیں یہ خدا کو زیادہ پسند ہے؟ اب پھر وہ جو جملے میں نے مردوں کے لیے دہرائے تھے، وہی جملے خواتین کے لیے دہرا دوں کہ خدا کی اب تک کی آنے والی تمام خواتین مخلوق میں خدا کی کوئی ایک برگزیدہ پسندیدہ خاتون مخلوق ہے تو خدا کو بے پردہ پسند آئی؟ آج تک نہیں. جن کے ماننے والے ہیں ان کی سیرت تو ہمارے سامنے واضح ہے. اگر یہ سب پتا ہے تو پھر اس میں کون سی چیزیں جو نہیں مانو؟ اچھا یہ سب پتا ہے، اس پہ عمل کرنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ وہ یہ کہ اگر میں یہ کر ڈالوں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. سب سے پہلے یہ سوچو، اگر خدا مجھ سے خوش ہے تو کیا کسی اور کی ناراضگی مجھے نقصان پہنچائے گی؟ اچھا بھائی، صاف صاف میں بتاؤں، یہ جو ہم لوگ بول رہے ہیں نا، اس سے بہت سارے لوگ ناخوش ہوتے ہیں، لیکن ان کے پسند نہ کرنے سے کیا مجھے کوئی آج تک نقصان ہوا؟ آپ جانتے ہیں ان باتوں سے لوگ بہت خوش نہیں ہوتے. ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا، اگر ہوا بھی ہے تو جس چیز کا نقصان ہوا ہے اس کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو بھی یہ کہیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ اگر ہم نے وہ راستہ اختیار کر لیا جو خدا کو پسند ہے تو کچھ نقصان ہونے والا ہے، دو باتوں کو سوچیے گا. ایک تو یہ کہ کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا، دوسری بات جس چیز میں یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا اس کی آپ کے نزدیک حیثیت ہونی نہیں چاہیے تھی. حضرت ابو ذر بنی امیہ کے خلاف کھڑے ہوئے، خوب چیخے. یعنی اگر کوئی تنہے تنہا کسی بگڑے ہوئے معاشرے کا مقابلہ کرتا ہو تو اس کو چاہیے حضرت ابو ذر کی شاگردی میں جائے، کہ جو مقابلہ انہوں نے کیا وہ تاریخ اسلام میں کم غیر معصوم کسی نے کیا ہے. حضرت ابو ذر کی شخصیت ایسی شخصیت. اب جو انہوں نے مقابلہ کیا تنہ تنہا، اچھا ایک اور عجیب بات یہ کہ وہ جو انہوں نے مقابلہ کیا وہ بغیر جنگ کی کیا. ایک دفعہ جنگ میں کھڑے ہوتے ہیں نا آپ، ایک ادھر محاذ ہے ایک ادھر محاذ ہے، آپ اس لشکر کے سامنے ایک اور لشکر، اب آپ لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ لڑنا آسان ہے، اس میں زیادہ مقابلہ نہیں ہے، اس میں تھوڑی بہت تلوار چلے گی گولی چلے گی یہ ہوگا وہ ہوگا، سامنے والا مر گیا ختم ہو گیا معاملہ. حضرت ابو ذر نے یہ مقابلہ نہیں کیا، حضرت ابو ذر نے گلیوں اور درباروں میں کھڑے ہو کر مقابلہ کیا بنی امیہ کا، اور سخت مقابلہ ڈٹ کے مقابلہ کیا. اس ڈٹ کے مقابلہ کرنے کے نتیجے میں دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو انہوں نے ابو ذر سے نہ چھینی، سب کچھ چھین دیا. اس کے بعد سے امیر المومنین نے حضرت ابو ذر سے کہا، جو میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، قابل فخر ہے، بار بار پڑھتا ہوں، کہ ابو ذر یہ جو کچھ تم سے چھین رہے ہیں اس کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، چھیننے دو. اچھا انہوں نے کیا کیا چھینا تھا؟ انہوں نے حضرت ابو ذر سے ان کا سکون چین بظاہر مادی، گھر بار وطن شہرت دوستیاں محبتیں سب کچھ چھین دیا تھا، تنہے تنہا ان کو بھیج دیا رمضا کے میدان میں، پڑ گئے اور شہید ہو گئے، سب کچھ چھین لیا. اور امیر المومنین فرما رہے ہیں جو یہ تمہیں سے چھین رہے ہیں اس کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں. یہ ہم نے کیوں نہیں سیکھ لیا؟ ہم بھی سیکھ لیتے بھائی، کہ جب حضرت ابو ذر جیسے سے سب کچھ چھیننے پر والا کہہ رہے ہیں ان کو تمہیں ان کی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں ان لوگوں سے سیکھنا ہے کہ بھئی انہوں نے یہ کام کیا کیسے، اللہ کی راہ میں بڑے کیسے ہیں، ان کا کمال کیا ہے، ان کی مہارتیں کیا ہیں. اب ان مہارتوں کو میں اور آپ سیکھ لیتے ہیں. عرض یہ ہوا کہ سادہ سا سوال اپنے آپ سے کرنا ہے، وہ یہ کہ یہ جو میں کر رہا ہوں، اچھا میں اس کی عمومیت سکھانے کی خاطر آپ کو میں نے ہیئر اسٹائل کی مثال دی، کپڑوں کی مثال دے دی. اب بالکل تیار ہو گئے کہیں پہ نکلنے کے لیے، تیار ہو گئے، آئینے کے سامنے آ کے پوچھیے اس حال ہولیے میں مولا کو پسند ہوں؟ پسند ہو تو یہ حلیہ سب سے اچھا حلیہ ہے، اس سے بہتر ممکن ہے. اور اگر اس حلیہ میں ساری دنیا مجھے پسند کرے گی اور مولا پسند نہیں کریں گے تو یہ جہنم کا لباس ہے. مولا کو پسند نہیں آیا تو پھر تو سب بیکار ہو گیا. یہ سوال ہر خاتون مومنہ، ہر مرد مومن گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے آپ سے کر لے، زندگی آسان ہو جائے گی. آپ کو پتہ چل جائے گا مجھے کرنا کیا. اچھا کوئی مجھ سے یہ کہنا کہ مجھے یہ پتہ نہیں چلتا میرے مولا مجھ سے خوش ہیں یا نہیں ہیں، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی. 30-35 سال جب سے میرا ہوش سنبھالا ہے، 40-42 سال عمر ہے میری، اتنے سال سے میں یا حسین کر رہا ہوں، اب تک مجھے سید الشہداء کی پسند سمجھ میں نہیں آئی. یہ کیسے ہو سکتا؟ 30-35 سال سے میں امام حسین پکار رہا ہوں ان کو، اور مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا. جب سے زندگی میں ہوش سنبھالا میں نے تو اب تو آمدن پکارا نا، پہلے تو میں ماں باپ لے گئے، چلو میں نے ان کے کہنے میں پکارا، اس کے بعد سے تو آمدن پکارا نا. جب سے ہوش سنبھالا ہوں ان کو پکارو، ابھی تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا ان کی پسند کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے دلوں کے اندر ہے، صرف ہمیں جھانکنے کی ضرورت ہے اپنے دلوں کے اندر. سید الشہداء کو کیا پسند ہے آپ کو کون سمجھ میں آئے گا؟ اور جب سمجھ میں آ جائے بس آپ عمل کرنے کی کوشش کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں، پھر نہیں معلوم انہوں نے کون کون سے راستے ہمارے اور آپ کے لیے کھول دیں گے، راستے کھولتے چلے جائیں گے. یہ وہ چیز ہے جو آپ اور میں مصائب کے دوران مانگ لیا کریں، یہ وہ چیز ہے جو ہم لوگوں کو مانگنے کی ضرورت ہے. اب میں تھوڑا سا اور پڑھنا چاہوں گا، درود بھیجے گا محمد والے محمد. پہلے کہ کوئی آئے کھڑا ہو دیکھے پھر مجھ سے یوں کر کے کہے، میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں، تھوڑا سا درود بھیج کر، درود بھیج کر تھوڑا سا آگے تشریف دے گا، درود بھیجا محمد صلی اللہ جائز صحیح کی قید بیچ میں رکھا ہوں. صحیح. اب ہو یہ رہا ہے کہ صاحب ایسا ہوا کہ میں کہیں جا رہا ہوں اکیلے میں, سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے, جانتا ہوں یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے, ٹھیک ہے, کوئی وجہ نہیں ہے میرے لیے کہ میں, مثال کے طور پر دنیاوی وجہ نہیں ہے کہ میں اس کا احترام کروں, دنیاوی وجہ نہیں ہے کہ میں اس کو سلام بھی کروں, کوئی میرا کام کا جس سے بھی پھنسا ہوا, کوئی میری کوئی چیز, کچھ بھی نہیں ہے میرے. میں نیت یہ کرتا ہوں مولا آپ کا جاننے والا ہے, آپ کے نام کی خاطر اس کو سلام کروں گا, اس کے دل کو خوش کروں گا. کیوں؟ آپ کا جاننے والا. یہ فضیلت ہے, یہ بہت بڑی فضیلت ہے. آپ راستہ آسان کرنا چاہ رہے ہیں اپنا, آپ کی زندگی میں ہمیں راجون کی منزل پر پہنچنا ہے, پلٹنے والے ہو جائیں ہم لوگ. آسان نہیں کہ خدا ہمیں کہے کہ تم وہ جو میری طرف پلٹ کے آئے ہو. کہتا ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, خدا کی مغفرت طلب کرو اور پلٹ کر اس کی طرف آؤ. اب وہ حکم دے رہا ہے کہ پلٹ کر آؤ, کہ ہم پلٹ کے جانے والے بن جائیں, تائب بن جائیں, راجعون بن جائیں. آسان کام نہیں ہے, منزل بہت تنانی ہے, اتنی تنانی منزل, منزل چھوٹی ہو جائے اور آسان ہو جائے اس کا راستہ. یہاں پر وہ کیا راستہ ہے؟ امام کے دل کو خوش کر لو, منزل آسان ہو جائے گی. کیوں؟ کائنات کا محور اس کا دل. یہ مبالغہ آرائیاں نہیں ہیں, یہ کوئی ہم الفاظ سے نہیں کھیل رہے کہ کائنات کا محور ان کا دل ہے. یہ ہم سچائی اور حقیقت بیان کر رہے ہیں, اور آپ بھی معتقد ہیں ان بات. کائنات کا اصلی محور امام کی ذات مقدس ہے. وہ خوش ہو گئے, خوش ہوگا پھر سب کچھ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ البتہ سب کچھ صحیح ہوگا راستہ چلنے میں. خوش ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میری دولت بڑھے گی, نہیں, ممکن ہے میری مشکلات بڑھ جائیں. کیوں؟ معمولاً جس کو چاہتے ہیں اس کو کچھ ذمہ داریاں دیتے ہیں. تو الٹا مت سوچیے گا کہ امام کے خوش ہونے کا مطلب یہ ہے مثلا میں سوچوں آپ کو بہت بڑا ممبر ملنے والا ہے. نہیں, خوش ہونے کا مطلب یہ ہے امام کی طرف سے مجھے کوئی ذمہ داری ملنے والی ہے, اس کے لیے میں تیار ہو جاؤں. مصیبت تو مصیبت, خوشی تو خوشی, جیسی بھی, اس کے لیے میں تیار ہوں. اب مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے صرف اتنا سا کام کرنا ہے, مجھے امام کے نام پر ان کے چاہنے والوں کے دل کو خوش کرنا ہے, صحیح جائز شرعی طریقے سے, تاکہ امام کو دل خوش ہو جائے. امام کو دل خوش ہو گیا, میرا کام آسان. اچھا, وہ صحیح جائز طریقے سے جو امام کے چاہنے والے کو دل کو خوش کروں, ضروری ہے کہ اجنبی ہو؟ نہیں, اجنبی نہ ہو, رشتے دار ہو, بہت ہی اچھا. یہ تو گھر والے ہو تو کیسا ہے؟ اور بھی اچھا, اور بھی اچھا. ماں باپ ہو تو کیسا ہے؟ وہ تو واجب ہے, چاہے عیسائی کیوں نہ ہو, وہ تو کوشچن ہی نہیں ہے اس کے اندر. یعنی لوگ آئے, ایک آدمی آیا امام کے پاس, اور امام معصوم سے کہا کہ مولا میرے پاس ایک گھر تھا, میرے باپ نے مجھے دیا تھا, اس کے پاس جائیداد بہت ہے, بہت جائیداد ہے اس کے پاس, ایک گھر اس نے مجھے دیا تھا, میں خود اس گھر میں رہتا تھا, جانتا ہے میں اس کا محتاج ہوں, پھر بھی مجھ سے کہہ رہا ہے گھر واپس کرو, پھر بھی مجھ سے کہہ رہا ہے گھر واپس کرو, مجھے گھر سے محروم کر رہا ہے. امام نے جواب میں فرمایا, دیکھو وہ صحیح کام نہیں کر رہا, لیکن ایسا نہ ہو تمہارا لہجہ تیز ہو جائے. اب ہو گئی نا انتہا, وہ گھر سے نکال رہا ہے باپ, اتنا ظلم کر رہا ہے, اس کو چھت سے محروم کر رہا ہے, لیکن امام فرما رہے ہیں دیکھو وہ تو غلط کر رہا ہے, تمہاری آواز لہجہ تبدیل نہ ہو, تمہارا تمہاری ذمہ داری یہ. ماں باپ سے لے کر چلیے اجنبی تک آ جائیے, آپ کی اور میری ذمہ داری یہ. امام کا چاہنے والا ہے, ماننے والا ہے, بس ختم ہو گیا معاملہ. اب چار جملے سہ جائیے, کس کے نام پر سہ جاؤں, کیوں سہ جاؤں, میری عزت کس نے برباد کی ہے؟ امام کے نام پر سہ جاؤں. امام تمہاری عزت کی کہیں زیادہ نگہبان ہے, تم زیادہ تمہاری عزت کے نگہبان ہے. وہ خوش ہو جائے تمہاری عزت کو, چار چاند لگ جائیں گے, تم پرواہ نہیں کرو گے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوا نا, ایک آدمی نے آ کر آپ سے کوئی بات کہی, آپ کو پسند نہیں آئی یہ بات, آپ نے بھڑک کے اس کو جواب دے دیا, کیا ضرورت تھی؟ صبر نہیں کر سکتے تھے کہ مولا کا چاہنے والا ہے, ٹھیک ہے دو جملے بولے, کوئی بات نہیں جانے دے اس کو. کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لوگ بغض لے کے چل رہے ہوتے ہیں, کیوں اپنے اس بکس کو لے کے چل رہے ہیں؟ خدا نے اتار قرآن کریم فرماتا ہے ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, دعا مانگتے تھے انبیاء اور اوصیاء کہ خداوندہ مومنین کے لیے میرے دل میں بکس قرار نہ دے. اگر کبھی ایسا ہو رہا ہے کوئی مومن ایسا ہے, کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ایسا ہے جس سے مجھے دل میں کچھ ٹینشن ہے, کچھ کھچاوٹ ہے, تو اس آیت کا ورد کروں کثرت سے, کہ اے خدایا میرے دل میں مومنین کے لیے بغض قرار نہ دے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا، مجھے بغض نہیں کرنا. ہاں اگر کوئی بہت بڑی برائی ہے جس سے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، میں اس کی برائی سے لڑوں گا، اس سے پھر بھی نہیں لڑوں گا، اس کی برائی نہیں چاہوں گا، اس کی اچھائی چاہوں گا. بھائی فرض کریں ایک آدمی میرے سامنے آئے، کسی مشکل میں مبتلا ہے، مثالی طور پر کوئی گمراہی میں پھنس گیا بےچارا، ٹھیک ہے، اب میں کیا کروں، میں کیا کروں، اس کی اصلاح کیسے ہونی ہے، نہ کہ اس کی برائیاں کرنا شروع کر دوں، ہر طرف دشمنی نہ کروں اس کے ساتھ، اس کے ساتھ دوستی کروں تاکہ اس کی راستہ صحیح ہو جائے، اس کی برائی سے لڑوں نہ کہ اس آدمی سے. اسی طرح ہم اور بدقسمتی یہاں پر ہے کہ مثلاً ابھی بعض اوقات ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے. اب میں کیا کیا بتاؤں کہ مثلاً جب لوگ ہمیں فون کر کے سناتے ہیں نا، اچھا پہلے زمانے میں سی ایل آئی نہیں ہوتا تھا تو بالکل کھل کے سناتے تھے، اوہ کہ بھائی یہ ہو گیا یہ ہو گیا. اب وہ لوگ جن کو اعتماد ہے کہ ہم سی ایل آئی چیک نہیں کرتے ہیں، وہ کھل کے سناتے ہیں، ابھی بھی فون کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی آپ پرائیویٹ رکھیے گا. اچھا جب وہ کہتے ہیں نا پرائیویٹ رکھیے گا، تو ہم بھی اس کا خیال کرتے ہیں کہ ہم یہ بات پھر چھپا کے رکھیں گے، تو بتاتے ہیں سر یہ ہو گیا یہ ہو گیا. یقین مانیے بعض اوقات کوئی بتا رہا ہوتا ہے نا، میرا دل اندر سے کٹ رہا ہوتا ہے کہ جو شکایت کر رہا ہے یا کر رہی ہے، یہ سامنے والے بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہے، یہ بھی اہل بیت کی چاہنے والی چاہنے والا ہے، کیوں اس بات پہ خیال نہیں کرتے، ایک چھت کے نیچے باتوں پر رہ رہے ہوتے ہیں. ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے ان چیزوں کا. مثلا زوج زوجہ کا معاملہ ہے، آئزہ اقربہ کا معاملہ ہے، بھائی بھائی کا معاملہ اب تو خراب ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے. دوسرا کے پوائنٹ آف ویو سے سوچنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن سوچنے کا طریقہ کار یہ ہے، دوسرے کی جگہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے. اور یہ میں عرض کرتا چلوں، کوئی نیکی اس معاملے میں ہمیں عذاب سے نہیں بچا پائے گی، کوئی نیکی نہیں بچا سکتی اس معاملے میں عذاب سے، کہ میں اطراف میں اپنے انسانوں کے لیے اچھا نہیں، یہ بہت بڑا عذاب ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے کوئی ترقی ممکن نہیں ہے، کوئی ترقی حاصل نہیں ہو سکتی. آپ کو واقعہ عرض کرتا ہوں، خدمت میں آپ کی عرض کرتا ہوں، جو ہمارے پاس بھی ہے، اہل تصنوں کی بات بھی واقعہ موجود ہے. درود بھیجے گا محمد والا. نبی کے اطراف میں جو لوگ ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نبی پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک سعد بن معاذ ہے. سعد بن معاذ مدینے کے دو قبیلوں میں سے ایک کے سردار ہے. مشہور واقعہ آپ نے خود 10 دفعہ سنا ہوگا. سعد بن معاذ نے جنگوں میں لشکر کی سپہ سالاری بھی کی ہے، رسول خدا کا سخت وقتوں میں ساتھ دیا ہے، اپنے قبیلے کو لے کر رسول خدا کے سامنے حمایت میں کھڑے ہو جاتے تھے. جب کبھی قبیلے کے اندر رسول خدا کے خلاف کوئی باتیں ہوتی تھیں، سعد بن معاذ سردار ہونے کے ناطے رسول خدا کا دفاع کرتے تھے. 10 دفعہ انہوں نے رسول خدا کا ساتھ دیا، رسول خدا ان کو اپنا وفادار کیا. بس سعد بن معاذ کا مقام بہت بلند تھا. جب سعد بن معاذ کا انتقال ہونے لگا تو رسول خدا قبر کے کنارے پر آئے، خود قبر میں اترے سعد بن معاذ کو لٹانے کے لیے، خود سعد بن معاذ کو مثلاً قبر میں سیدھا لٹایا جیسے لٹانا چاہیے، تمام تلقین پڑھائی، اور اس کے بعد پھر باہر سارے کام ہو گئے، یعنی پھر قبر کو ڈھک دیا گیا. رسول خدا برابر میں کھڑے تھے. سعد بن معاذ کی ماں نے کہا کہ اے سعد بن معاذ، تجھے بشارت ہو اس مقام پر جو تجھے نصیب ہوا. اب اس میں اور کیا چاہیے؟ رسول خدا کے ساتھ شدید ترین وقتوں میں سے رسول خدا کا ساتھ دینے والا، لشکر کا سپہ سالار بھی رہا ہے، اور رسول خدا اس کی تعریفیں بھی کرتے ہیں. رسول خدا نے اب اور دوستی کا حق کیا نبھانا تھا کہ وہ قبر تک میں تشریف لے گئے اور سعد بن معاذ کے، یعنی سب کو نظر آ رہا تھا کہ اب رسول خدا اس سے زیادہ اور کیا کرتے ہیں. اتنے کے بعد جب ماں نے کہا کہ تجھے مقام مبارک ہو، تو رسول خدا نے کہا خاموش ہو جاؤ. سعد بن معاذ کو ابھی قبر نے بہت سخت فشار دیا. قبر نے سعد بن معاذ کو سخت فشار دیا. جیسے ہی لوگوں نے یہ سنا، یعنی جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کی ہوائیاں ہو گئی، کہا یہ کیا ہوا؟ ہم سمجھ رہے تھے کہ رسول خدا کے ساتھ چلنے کے نتیجے میں ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا کبھی، سعد بن معاذ سے بڑھ کر تمہارا نصیب نہیں ہوگا کہ رسول خدا اس کی قبر میں اتریں، اس کے بعد فرمانے فشار قبر تم مبتلا ہو. لوگوں نے کہا کہ رسول خدا، اگر اس کے بعد بھی فشار قبر ہوگا تو ہم لوگوں کے لیے بچا کیا؟ اب بھی فشار قبر ہوگا اتنے سب کچھ کے بعد؟ رسول خدا نے فرمایا ہاں، کیوں؟ اپنی زوجہ کے لیے سخت آدمی تھا، اپنی زوجہ کے لیے بدمزاج انسان تھا، سخت ہوگا. اشارے قبر بھی ہو. اچھا یہ جو قرب تھا آپ کا اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا نہیں, خدا بندوں کے حقوق سے درگزر نہیں کرے گا, وہ خود بندہ معاف کر دے تو کر دے, خدا نہیں معاف کرے. بس میں مثلا اپنے آپ کو سوچوں, برائی کو دیکھوں اپنے اندر, مثلا مجلس پڑھ رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں, دین مثلا اپنی دانش میں دین کی تبدیل کر رہا ہوں, یہ بھی کر سب کچھ کرتا ہوں, اپنے بچوں اور اپنی زوجہ کے ماں باپ کے لیے اچھا نہیں, پھر کیا ہوگا؟ نہیں بچوں گا, مشکل میں پھنس جاؤں گا. اتنا کرنے کے بعد بھی شادی خان سے تو نہیں بڑھوں گا نا, کتنا کر لوں گا میں تو بول رہا ہوں نا, ساتھ دن نے بولا نہیں ہے, شمشیر چلائی رسول خدا کی حمایت کو, سرداری کو استعمال کیا, سب کچھ کر لیا, تب سارے قبر کیوں؟ زوجہ کے لیے اچھا نہیں, ہم لوگ بچے اگر خدا نہ کرے اپنے اس کردار میں ادا نہ کر پائے, یہ ظاہر ہوتا. اس دنیا کا قانون کچھ اور ہے, ہم یہ سمجھ رہے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں, میں نماز عشاء پڑھتا ہوں, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, وہ مانگتے, وہ چیپٹر کچھ اور ہے, یہ کہ مومن کے دل کو تم نے پریشان کیا, یہ چیپٹر کچھ اور ہے, اس کو خدا نہیں بخشے گا. بس مجھے اور آپ کو اس کے اوپر بہت گرفت کرنی پڑے گی کہ اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا. اچھا بہت ہی آسان کام ہے, بہت آسان کام یہ کہ دیکھیں ہمیشہ ذہن میں سوچیے بھائی, انسان کیا جانور سے زیادہ سخت ہوتا ہے؟ جو پاس ہوں گے جن کے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں وہ جانور سے زیادہ سخت ہوں گے. معمولاً اہل بیت کے چاہنے والے بہرحال ان کے دلوں کے اندر رقت ہوتی ہے بھائی, کبھی نہ کبھی تو آنسو بہاتے ہیں, اہل بیت کے غم میں آنسو بہاتے ہیں, دلوں میں کچھ نہ کچھ رقت ہوتی ہے. اگر ہم ان کے ساتھ محبت دکھائیں گے یا ہم سے دشمنی دکھائیں گے تب کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہوا بھی ہے تو بہت کم ہوگا. بھائی میں نے تو اپنا ذاتی تجربہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, میں تو یہ دیکھتا ہوں جہاں آپ محبت دکھائیں وہاں معمولاً لوگ محبت دکھا رہے ہیں. جب لوگ اجنبی ایسے ہیں اپنے گھر والے ہمارے ساتھ محبت نہیں دکھائیں گے یقیناً ایسے ہی. بھائی اگر میں اپنے بچوں کے لیے اچھا باپ بنوں گا تو بچے میرے سے محبت نہیں کریں گے, میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں گا تو میرے گھر کے تعلقات صحیح ہوں گے, معمولاً ایسا ہے. ہاں ایکسیپشنلی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی نوح کا بیٹا مل جائے مصیبت میں تو وہ جتنا بھی اچھا کر لے وہ نوح کا بیٹا صحیح نہیں ہو کے دیا, یہ ہو سکتا ہے, لیکن اب ہر دفعہ تو میں ہی نوح نہیں ہوں, ممکن ہے میں نوح کا بیٹا بن گیا ہوں, خدا نہ کرے. الٹی طرف سے بھی تو سوچنا ہے, وہ سامنے والا مجھ سے نہیں کھپتا تو میں ہمیشہ اس کو برا کیریکٹر دے رہا ہوں, تو ممکن ہے میں وہ برا کیریکٹر ہوں. اپنے کردار پہ غور کریں, آسان کام یہ اپنے کردار پہ غور کریں. اور میں نے آپ کو آسان دیکھو اس کا حل بتایا, حل کیا ہے؟ دوسرے کی جگہ بیٹھ کر سوچیں میں کیسا لگا, آسان کام ہے. دوسرے کی جگہ بیٹھ کے سوچیں میں کیسا لگا, غلطیوں کو درگزر کرنے کی کوشش کریں, غلطیوں کو معاف کرنے کی کوشش کریں. زندگی بہت لمبی نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی غلطیاں سنبھال کے چلیں گے, یہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے, ختم ہو جائے گی پھر بعد میں مصیبت آئے گی. اور جتنا دلوں میں بغض باقی رہے گا یہ بغض بہت وحشتناک ہے برزخ کے اندر, یہ اب مثلا روایتوں کے مطابق اجدہوں سے کم نہیں ہے, یہ ایک ایک اجدہ ہزاروں سال کا ہے اور یہ کسی اور کے ساتھ نہیں زندگی گزارے گا, میرے اور آپ کے ساتھ ہی زندگی گزارے گا. ایک مومن کا بغض آسان کام نہیں ہے. ابھی صاحب کل نہیں آج صبح ایک ای میل ملا وحشتناک, بعض اوقات ای میل میں اچھی چیزیں بھی آ جاتی ہیں, معاملہ تو بڑی ربش چیزیں ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات اچھی چیزیں آتی ہیں اس کے اندر. تب وہ ایک ای میل کیا کسی لڑکے نے کہ وہ پتہ نہیں نوائے وقت اخبار کی کوئی کٹنگ اس نے اٹیچ کی ہوئی تھی, صاحب وہ کھولا اس میں دکھایا ایک آدمی کی ڈیڈ باڈی, ایک آدمی کی لاش دکھائی ہے اور عجیب وحشتناک حالت میں, جگہ جگہ سے خون نکل رہا ہے, سیاہ پڑی ہوئی ہے اور خاص کر اس کی آنکھوں کا کلوز اپ کیا ہے, وہ بہت اچھا پڑھا. میں نے کیا ہوا بھائی, لکھا ہے کہ یہ عمان میں, عمان یا عمان عمان, وہاں پر یہ لڑکا جو ہے وہ کسی ہاسپٹل میں مارا گیا تھا, 18 سال کی عمر تھی, یہ مارا گیا تو کوئی مس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ہوا, شاید ایسا ہوا کہ ہاسپٹل میں تو کوئی بری حالت میں نہیں آیا تھا لیکن کچھ ڈاکٹرز نے کوئی اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ کر دی یا پتہ نہیں کیا ہوا, بہرحال یہ مر گیا اور دفن ہو گیا. اب جو دفن ہوا تو اس کے باپ کو شاید کسی نے بتایا کہ بھائی یہ غلط ہو گیا ہے, تمہیں اس کا پوسٹ مارٹم پہلے کروانا چاہیے. جب وہ گیا اس نے فتویٰ سے لیے اور کہا کہ ٹھیک ہے کھودو اور میں بچوں کو نکالوں گا اور میں تو ہاسپٹل والوں کے اوپر کیس کر دوں گا. دفن ہونے نکلنے میں 3 گھنٹے کا ٹائم لگا. اب جو 3 گھنٹے بعد لاش نکلی ہے اس کی پکچر دیکھنے والی اور دنیا حیران ہے اس لاش کو دیکھ کر کہ بھائی یہ ہم نے بندہ جب دفن کیا تھا تو یہ جوان صحیح سالم ڈیڈ باڈی تھی, 3 گھنٹے میں یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ؟ پورا منہ ٹوٹا ہوا ہے, منہ سے خون بہ رہا ہے بری طریقے سے, جگہ جگہ ڈسیبے کے نشان ہیں اور آنکھیں ایسی پھٹی ہوئی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا. پتا نہیں کیا وحشت ناک منظر اس نے دیکھا اور کیا بیتی اس کے اوپر کہ آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں اور ناک ٹوٹی ہوئی ہے جگہ جگہ سے, اور کیا صورت حال بتاؤں. وہ تصویر دیکھنے والی ہے اور لکھا ہے 3 گھنٹے کے اندر یہ حشر ہوا ہے. وہ تو کیس کرنے والا تھا ہاسپٹل کا, وہ تو اس نے کہا بھائی یہ میرا بیٹا, یہ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا مصیبت ہے, 3 گھنٹے میں اس کی خبر نے اس کے یہ اچھا ہاں یہ بھی لکھا ہوا اس میں صاحب ساری پسلیاں چھوٹی نہیں ہیں, کرش ہوئی نہیں, ساری پسلیاں کرش ہوئی نہیں ہیں. یعنی جو کچھ ہم روایتوں میں سن رہے تھے فشار قبر یہ وہ سب کا سب امپلیمنٹ ہوا. جسم کی بہت کم ہڈیاں باقی ہیں. 3 گھنٹے کے اندر جبکہ اس کا باپ وہیں پہ کھڑا ہے, ابھی تو رشتے دار بھی واپس نہیں گئے ہوں گے شاید 3 گھنٹے کے اندر یہ سب ہو گیا. یہ فشر, یہ ہے قبر, یہ کہاں سے بنا ہے یہ سب قبر, یہ کون جس نے اس کی قبر کے اندر 3 گھنٹے کے اندر اتنے بچھو صاف ڈال دی اور اس کی کھپیاں اتنی توڑ دی, یہ قبر ہے بھائی. اور جو کچھ ہوا اس کے ساتھ خدا نہ کرے جو کچھ بھی ہوا وہ اپنے ہی اعمال سے ہونا ہے, کوئی بچھو خدا نے نہیں ڈالا قبر کے اندر. یہ جیسے ہی وہ دنیا ٹرن ہوگی برزخ کی دنیا شروع ہوگی, جو میں نے یہاں کریٹ کیا ہے وہ مجھے آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو جائے گا. یہ بچھو میں نے خلق کیے ہیں, یہ سانپ میں نے خلق کیے ہیں, یہ فشار قبر میں نے بنایا اپنے لیے, سب کا سب میرا بنایا ہوا ہے. اور جب اس کی انسان آنکھیں دیکھتا ہے نا جو وحشت ناک انداز میں پھٹی ہوئی ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے اس نے کیا دیکھا ہو, کیا دیکھا ہے اس نے. کوٹیشن میں لکھا ہے 18 سال کا خوبصورت جوان تھا. سب یہ ہے زندگی میں, ہم جس کے اوپر بہت زیادہ فخر کر رہے ہیں بہت زیادہ اترا رہے ہیں کہ میرے پاس یہ ہے میرے پاس وہ ہے, یہ زندگی اس میں ختم ہو جائے. کتنی دیر میں ختم ہونا ہے کوئی گارنٹی ہے؟ آج رات گھر پہنچ پاؤں گا کیا بتاؤں, یہاں سے اتر سکوں گا؟ یہ بھی نہیں, خدا جانتا ہے. جب یہ ہے تو ہم لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے اپنے اطراف میں انسانوں پر رحم کریں. اور میں عرض کروں میں اپنے اطراف میں انسانوں پر رحم نہ کروں, کس پہ رحم کروں؟ اپنے آپ پہ رحم کروں. اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا, یہ تو تھوڑی دیر دل میں کسمسائے گا نا, یہ 6 گھنٹے 2 گھنٹے بعد بھول جائے گا, لیکن جو میں نے خلق کیا ہے وہ مجھے 1 لاکھ سال بھی نہیں بھولے گا. اس نے قبر میرے ساتھ وقت گزارنا ہے, اور جب میں اس سے پوچھوں گا نا کہ یہ اے خدا ہے تو نے یہ بچھو سانپ کہاں سے میرے قبر میں ڈال دی, تو اچھا وہ برزخ کی دنیا ایسی ہے کہ وہ جو کوئی بھی پنش کر رہا ہے وہ خود بولے گا کہ میں کیوں پنش کر رہا ہوں. جو بھی سزا دے رہا ہے, مثلا کوئی سانپ سزا دے رہا ہے, کوئی بچھو سزا دے رہا ہے, یہ قبر دبا رہی ہے, یہ سب آگ جلا رہی ہے, یہ سب خود بولیں گے. برزخ میں ہر چیز میں شعور ہے, ہر چیز میں شعور ہے, حتی آگ میں شعور ہے, وہاں پر شعوری چیزیں ہیں ساری. وہ خود کہے گی کہ ہاں یہ جو تم یہ جو دیکھ رہے ہو نا یہ اس بات کا ریزلٹ ہے. اب دیکھو یہ سب ہونا ہے ہم لوگوں کے ساتھ, یعنی برزخ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ کے راستے میں بڑھیں گے, دلوں میں درگزر کرنا سیکھیں گے, منافقت ترک کریں گے, بوکس نکال دیں گے, دلوں کو صاف رکھیں گے, ہماری قبر اچھی ہوگی انشاءاللہ, برزخ اچھی ہوگی, لیکن مفت میں نہیں ہوگی, محنت کرنی پڑے گی. لہذا چیزوں کو درگزر کرنا سیکھیں, اپنے اطراف میں موجود انسانوں کا بہت خیال کریں, آپ کے ماتحت کچھ لوگوں کا خیال کریں. آج آپ کو طاقت دیے خدا نے, کل نہیں معلوم آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جو کچھ ہے اس کو دیکھیے, ہر چیز کو سنبھال کے رکھنے کی کوشش کیجیے. کیوں؟ جو لکھنے والے وہ بھلانے والے نہیں, وہ کوئی بھلانے والے نہیں, اپنے اعمال کے اوپر خوب گرفت رکھیں اور اپنے اطراف میں موجود خاص کر اہل بیت کے چاہنے والوں کا ہر ایک کا خیال رکھنا پڑے گا، خاص کر اہل بیت کے چاہنے والوں کا، ان کا خوب خیال کیجیے. زندگی آسان ہو جائے گی اگر یہ لوگ خوش رہے. اور مثلا کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تو خیال رکھتا ہوں، میرے برابر میرے ساتھ چلنے والے خیال نہیں رکھتے، وہ ان کی غلطیوں کو درگزر کرے تو وہ غفار کبھی آپ کی غلطیوں کو بھی تو درگزر کرے گا، آپ اس کے نام پہ درگزر کریں. سب کے حقوق کا خیال رکھیں، سب کی جگہ بیٹھ کر سوچیں میں اس کی جگہ ہوتا مجھے کیسا لگتا. ابھی میں سوچوں فرض پر میں ایک دکان میں بیٹھا ہوں، ایک بھکاری میرے سامنے آ جائے، فرض کریں بھائی مجھے بہت برا لگا کہ بھائی اس وقت اس کو نہیں آنا چاہیے تھا، میرے بزنس کا ٹائم ہے یہ ہے وہ، مجھے کس طرح منع کرنا چاہیے؟ انسان سمجھ کے تو منع کروں. ہم لوگ بہت بہت اس معاملے بے خبر ہے، اس حقیقت عرض کر رہا ہوں، ہم لوگ بہت زیادہ ہوشیار نہیں ہیں ان معاملات کے اندر. جو لوگ ہوشیار ہیں کچھ اور، وہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں، یعنی وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایک عمل کا اثر ہو رہا ہے اپنے گھر والوں کا خاص کر خیال. جو آپ سے نزدیک لوگ ہیں ان کا خاص کر خیال کیجیے، کیوں ان کے ساتھ غلطی ایک دفعہ نہیں ہوتی، ان کے ساتھ پھر اگر آپ غلطی کر رہے ہیں تو بار بار کر رہے ہوں گے، کیونکہ ان کے ساتھ 24 گھنٹے کا ساتھ ہے نا، تو وہ غلطی بار بار ہو رہی ہوتی ہے اور چونکہ عادت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور اچھا معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو خاندان کی ساری رسمیں برباد ہو گئی ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ مثلاً کوئی بچہ کتنا ہی کمانے والا کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اس کے ماں باپ اس کو منع کر سکتے تھے. اب تو مصیبت یہ کہ بچے کے ہاتھ میں اگر 4 پیسے آئے تو وہ تو اپنے ماں باپ پہ بھی حکم چلائے گا، اس کو کون منع کرنے والا رہا. ابھی آپ لوگ اور میں مثال کے طور پر آپ دبئی کے اندر ہیں، آپ خاندان کی ہیرو بن جائیں گے اگر آپ کے پاس پیسہ آ گیا. اب جب آپ خاندان کی ہیرو بن گئے تو آپ کے ماں باپ بھی آپ کے سامنے کہیں گے نہیں بیٹا جو یہ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، تب جائیں گے آپ سے. اور آپ بڑے خوش ہوں گے کہ میں تو پورے خاندان کا لیڈر ہوں، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. کب تک چلو گے؟ یہ قبر ہے سب کی ہے، چاہے زمین میں دفن نہ ہو قبر اس کی بھی ہے. سولی پہ چڑھا ہوا انسان ہے، 3 سال تک سولی پہ چڑھا رہے گا، قبر اس کی بھی ہے. پانی کے اندر گر جائے گا، پانی کے اندر غرق ہو جائے گا، مچھلیاں اس کا جسم کھا جائیں گی، قبر اس کی بھی ہے. چونکہ قبر گڈھے کا نام نہیں ہے، گڈھا سمبولک ہے، قبر زندگی کے ایک فیز کا نام ہے. تو ہمیں اگر یہ باتیں سیکھ لینا، اچھا اب یہ تو نیگیٹو سائڈ تھی، پوزیٹو سائڈ پہ آ جائیے، دل خوش کیجیے پھر دیکھیے. اچھا دل خوش کرنے میں کیا ہمیشہ پیسہ ہی جا رہا ہوتا ہے؟ مطلب ممکن ہے کوئی یہ کہ بھائی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، سناؤ تو کیا ہوا؟ جنوری کے مہینے میں برف باری ہو رہی ہوتی تھی، کھڑا کر دیا میں نے کہا بھاگو. اچھا ہم لوگوں کو کہا بھائی ہم تو اسٹوڈینٹس ہیں، ہم لوگ کتابوں سے ہمارا کوئی تعلق بنتا ہے، بھاگنے بھاگنے سے زیادہ نہیں بنتا ہے. نہیں جب بھاگی تب بھاگنا شروع کیا. اب اچھا ہم سوچتے تھے یہ وہاں یہاں سے وہاں تک بھگائے گا پھر ختم ہوگا معاملہ، پھر چھوڑ دے گا. دیکھا بھائی بھائی بھگائے چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے. اب بھاگ بھاگ کے تھک گئے ہیں، حالت خراب ہو گئی ہے، نہیں وہ ختم ہی ہو رہا ہے معاملہ. اچھا جب بالکل مرنا شروع ہو گئے سب لوگ، گرنا شروع ہو گئے، اس نے پھر لائن اپ کیا، کہنے لگا اب جو تم بھاگو گے نا یہ تمہارا گین ہے، کیوں ادھر تک تو تم خود بھاگے تھے، اب میں بھگاؤں گا. جب اس سے بہت التماس کی کہ بندہ بہت رحم کرم انسان ہے یار، تو کہتا تھا دیکھو یہاں پسینہ بہا لو ورنہ کہیں اور خون بہانا پڑے گا، یہاں پسینہ بہا لو ورنہ کہیں اور خون بہانا پڑے گا، خون بہانا زیادہ سخت لگے گا، ابھی پسینہ بہا لو. ابھی زندگی میں 4 جھٹکے لگا کر اپنے آپ کو انسان بنا لے میں ہمارا، یہ اتنا مشکل نہیں ہے، آگے بہت ساتھ. یہاں جھٹکا مارنے دو چار چیزوں سے درگزر کر لیں، ایک آدھ دفعہ برائی جھیل لیں، دوسرے نے کہہ دیا جھیل لیا، یہ آسان ہے، آگے بہت سخت ہے. موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. مثال کے طور پر دیکھا کہ بھائی اچھا اپنا کہہ رہا تھا پیسہ ہے نہیں تو کیا کیسے خوش کر, ضروری ہے کیا ضروری ہے پیسے سے خوش کرنا؟ نہیں, پیسے سے خوش کرنا تو بہت ہی سادہ کام ہے, وہ تو شاید اتنا زیادہ یعنی بہت ہی آسان کام ہے, وہ بھی نہیں کرتے, ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن اصل جو خوش کرنا ہے وہ پیسے سے خوش کرنا نہیں. بعض اوقات کوئی کسی کی ہیلپ بھی کر رہا ہوتا ہے نا, پیسہ دے رہا ہوتا ہے, وہ لینے والا پھر بھی اس کو گالیاں بک رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ دیتے وقت اس کی اتنی انسلٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ کہہ رہا ہوتا ہے تو دے تو دے, میرا کام تو نہیں کرے کسی طرح, بیٹا تو چھوڑ میں نہیں تجھے قیامت دے دیں, پکڑوں گا تجھے, پیسہ بھی لے گا پھر گالیاں بھی دے گا, قیامت دن بھی پکڑے گا. اور خدا بھی کہہ رہا ہے, کہہ رہا تم پیسہ دے کر احسان جما کر اپنا پیسہ ضائع نہیں کرو, احسان جما رہا پیسہ ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا اب طریقہ کار کیا ہے خوش کرنے کا؟ بھائی بہت سادہ سادہ سے کام ہے, وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ سے ملنے آئے نا, گرم جوشی سے کھلے دل سے ملے, نہ کاروباری منافقت کے ساتھ. ایک کاروباری منافقت ہوتی ہے, اچھا اس میں جو ہنسی ہوتی ہے وہ بڑی میکینیکل ٹائپ کی ہوتی ہے, یعنی اس کا ٹکی میں ہنسی ہوتی ہے نا, ادھر ہلتی ہے نا ادھر ہلتی ہے, وہ چہرہ دیکھ کے پتا چل جاتا ہے پلاسٹک کا فولڈ ہوا ہوا ہے اس کا, چار بجے تک ایسی رہے گا, اس کے بعد ملنا پھر دیکھنا کیسا نکلے گا یہ اندر سے. بھائی یہ اس کی بات نہیں کر رہا ہے ہم, یہ پروفیشنل ایتھکس اور یہ سب ڈرامہ کی بات نہیں ہو رہی, منافقت کی بات نہیں ہو رہی ہے, کھلے دل سے بات ہو رہی ہے, کھلے دل سے بولو, ہاتھ میں نہ کمزور سے دل سے لگاؤ, مومن ہے, اہل بیت پہچاننے والا ہے, اس کا احترام کرنا چاہیے, اس کو چاہیے وہ بھی منافقت نہ دے, وہ بھی احترام چاہیے. اتنی سادہ ترکیبیں میرے ساتھ خود ہوتا تھا بھائی, اس طرح سے ہوتا تھا, میں اسکول میں پڑھاتا تھا, اس اسکول میں میں نے بہت سیکھا. اچھا وہاں پہ جانا پہ ابھی بچے ملتے تھے, وہ صبح جارے آپ جا رہے ہیں بچے کہیں سے ادھر ادھر, تو ہر بچہ السلام علیکم وعلیکم السلام ہیلو آئے والے بھی تھے وہ سب وہاں پر, ساری ٹیم تھی باہر. اچھا اب وہ جناب علی وہ جب انٹر ہوتا تھا, اسکول بہت لمبا تھا, ابھی پبلک اسکول کراچی کو بہت لمبا اسکول, تو وہ اس میں چار پانچ گراؤنڈ ہے, یہاں سے لے کے وہاں تک جانے میں کافی منٹ لگ جاتے تھے, اور اس میں اتنی دیر میں جناب دسیوں بچے کم دنوں میں اور سینکڑوں بچے روٹین میں ملتے تھے, وہ ہر بچہ یوں کر رہا. اب ہم صبح سے لے کے وہاں سے شروع ہوئے یوں یوں ٹک 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 کرتے, میں میکینیکل ہنسی ہنستے ہوئے وہاں تک آتے سوتا ہے, جبڑا دکھ گیا, کیا مصیبت ہے. پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ بھائی آپ کو جبڑے سے نہیں ہنسنا ہے, آپ نے دل سے ہنسنا ہے, انسان ہے, مسلمان کا بچہ ہے, آپ کو سلام کرنا ہے, آپ دل سے اس کے لیے وش کریں کہ خدا اس کا دن اچھا کرے, دل سے اس کو سلام کی کہہ رہے السلام علیکم, اس کو نہیں پتا میکینیکل کہہ رہے السلام علیکم, کچھ بھی کہہ سکتا تھا, ہیلو بھائی بھی کہہ سکتا تھا, سلام کہہ دیا اسے, لیکن میں تو جواب صحیح سے دوں, میں تو اس کو دل سے دعا دیکھا. جس دن سے میں نے یہ کرنا شروع کیا نا, پتا چلا میری اپنی روحیات پہ بہت اچھا اثر, میں دیکھا بھائی میری زندگی آسان ہو گئی. جس دن منافقت آپ توڑ رہے ہیں نا, اس دن زندگی آسان. اور یہ ابھی بہت سارے اس میں راز ہیں کہ یہ زندگی آسان کیسے ہو جاتی ہے. بس ایک چھوٹی سی بات ابھی خدمت میں عرض کروں, وقت وقت تو بالکل ہی ختم ہو چکا ہے, لیکن یہ ایک بات چھوٹی سی عرض کرتا چلوں, اس کے شاید کچھ اثر ملیں گے آپ کو. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اسے میں معمولاً سائنسدانوں کی بہت زیادہ تجربے بیان نہیں کرتا, چونکہ ٹیڑھے میڑھے تجربے بھی بہت کرتے ہیں, لیکن مثلاً ایک جاپانی نے بہت اچھا تجربہ کیا. اس نے کیا کیا کہ پانی جو ہے کسی بھی جگہ سے پانی لے کر اس کا ایک ڈراپ لیا اور ڈراپ کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ دیا. اچھا یہ ڈراپ کو آپ فریز کر لیں, ایک قطرہ لیا اس کو آپ فریزنگ پوائنٹ میں لے جائیں, اس کو فریز کر لیں, فریز کر کے آپ جب برف کو نیچے رکھتے ہیں مائکروسکوپ کے, تو اس میں کچھ کرسٹلز بنے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا ہر کرسٹل کی اپنی ایک شیپ ہوتی ہے, ہر کرسٹل کی اپنی ایک شیپ ہوتی ہے. صاحب یہ پانی زندہ ہے یا نہیں ہے, لیکن سمجھتا سب کچھ ہے, کہ پانی کی عجیب کوالٹی ہے. یعنی اس نے جو تجربے کیے وہ بہت ہی عجیب تجربے ہیں. اس کی ایک بک بھی ہے میسیجز فرام واٹر, کبھی آپ کو موقع ملے گا خریدنے کی, میسیجز فرام واٹر, اس کو کبھی آپ دیکھیے گا. صاحب اس نے کیا کیا, مثلا ایک شیشی لی, ایک پانی کی بوتل لی, پانی کی بوتل کے اوپر لکھ دیا مثال کے طور پر اپنی زبان میں گڈ مارننگ, صبح کا تھوڑی دیر تک پانی کو اسی بوتل کے اندر چھوڑ دیا, اس کو نکالا, اس کو فریز کیا, اس کا کرسٹل دیکھا, بہت زبردست شکل, خوبصورت شکل. ایسی ایک اور بوتل لی, اس کے اوپر ایک اور زبان میں مثلا فرینچ میں, ایک پہ انگلش میں لکھا, ایک پہ فرینچ میں, ایک پہ جرمن میں, مثلا لکھ دیا کہ مثلا میں تمہیں قتل کرنے والا ہوں. اب جو اس کا کرسٹل بنا ہے دیکھا صاحب, تو وحشت ناک شکل بن گئی. اس نے یہ تجربہ کوئی 12,000 طرح سے کیا, ہزار طرح سے. مثلا ندی نالوں کا پانی لیا جہاں سے چشمہ شروع ہو رہا ہے اور شہر تک آتے آتے پانی لیا, وہی ندی نالا شہر تک پہنچتے پہنچتے دیکھا جو جہاں ندی نالا شروع ہو رہا ہے پیور گولڈن زبردست کرسٹل, اور جب وہ شہر تک پہنچا تو لوگوں کے بغض اور انعام جھیل جھیل کے بیچارے کی جو شکل ہے وہ بگڑ دی. اچھا اس نے عجیب ڈرامے کیے, بس ہم وہ جگہ سے لیا جس کا کرسٹل بہت خراب بن رہا تھا, پانی صاف ہے اس میں کیمیکلز نہیں پڑے ہوئے, پانی صاف ہے, صرف لوگوں کے بغض جھیل جھیل کر اس کا یہ حشر ہوا ہے. اس نے وہاں سے لیا جہاں اس کا کرسٹل بہت گندا بن رہا تھا, اس کو رکھا ایک جگہ پر ایک میز کے اوپر, جو ان کے روحانی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں دیندار ٹائپ کے لوگ, ان کو بٹھایا اطراف میں, کہا اس پانی کے لیے دعا کرو, پانی کے لیے دعا کرو کہ اس کو خدا صحیح کرے, اپنی زبان میں ہم تو خدا کہہ رہے ہیں مجھے کچھ. صاحب انہوں نے دعا کی کہ بھائی یہ پانی صحیح ہو جائے, اس کی شکل خراب ہے, پھر نکالا کرسٹل زبردست ویسے ہی جیسے شروع میں تھا. پانی سمجھ رہے, جب میں نے یہ ایکسپیریمنٹ سنا نا مجھے کہا اللہ تیری شان, تو نے اس وجہ سے کہا تھا کہ پانی بھی پیو تو یہ پڑھ لیا کرو, کیوں اگر جاپان کا پانی گڈ مارننگ پہچانتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پانی یا اللہ تو ضرور پہچانتا ہے, یہ پانی سب کچھ جانتے ہیں, یہ تو اس آدمی کے تجربے ثابت کر رہے ہیں. اچھا وہ تجربے بھی اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ کہیں پر بھی دنیا میں اس کو ریپیٹ کر لیں, آپ اس کی اس بک کو دیکھیے گا جو اس کا ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ریپیٹ کر لیں گے. ایران میں بھی ایرانیوں نے بھی بہت ریپیٹ کیے اس کے ایکسپیریمنٹ, ٹو دا پوائنٹ ہے. انہوں نے تو اور کارنامہ کیا, انہوں نے کیا کیا کہ صاحب کو جتنے خوبصورت جملے تھے وہ بولے, اور انہوں نے قرآن کریم کو بولا, قرآن کریم کی تلاوت کی, پھر تصویروں کا مقابلہ کیا, پھر دیکھیں قرآن کی تصویر کیسی ہے. کیوں ان سے کہا گیا پانی پیتے ہو یہ کرو پانی پیتے ہو وہ کرو, پانی بھی جانتا ہے کیا ہو رہا ہے. اگر سوچے گا ہم لوگ زیادہ تر ہماری باڈی میں پانی ہی ہے, ہماری باڈی میں زیادہ تر پانی ہے. اب مثلا میں دوسرے سے بغض رکھ رہا ہوں, اس بغض کا کس کے اوپر سب سے برا اثر پڑ رہا ہے؟ اپنے اوپر. میں دل میں خوش ہوں, دل کھول کے ملتا ہوں لوگوں سے, خوشی سے ملتا ہوں, کس کے اوپر اثر پڑ رہا ہے؟ میں چاہتا ہوں میں دل کی بیماریوں سے بچ جاؤں, بھائی اس کا سادہ راستہ یہ ہے کہ دل سے بغض نکال نکالو. اب آپ کو سمجھ میں آیا ہم لوگ کے بعد بات یہ لکھا ہوا ہے کہ مثلا سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے یا فتح یا فتح یا فتح, یہ سب پوری باڈی اللہ کے ذکر کو سمجھ رہی ہے. کیوں؟ یہ کہ پانی ہے. یہ میں نے آپ کو خدمت میں پانی عرض کیا ہے, ایسے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس میں جو سالڈ دیوار بھی سمجھ رہی ہے, ایسے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس میں یہ دنیا بہت اچھی جگہ پہنچ گئی ہے. کچھ عرصے میں بہت خوبصورت چیزیں سامنے آنے والی ہیں, ہم لوگ بہت اچھی جگہ پر, دنیا بڑے میجر ٹرننگ پوائنٹ پر. اب یہ کہ اس کے اوپر تفصیل نہیں عرض کر پاؤں گا, تو اب یہ پانی کا معاملہ سامنے آیا آپ کو, یہ پانی ایسا ہے تو آپ اپنے مثال کے طور پر جو بھی آپ کا پینے کا پانی. اچھا عجیب بات یہ کہ اس آدمی نے جو 12,000 ایکسپیریمنٹ کیے, 10-12,000, اس میں دنیا کی ہر زبان استعمال کرتا تھا, دیکھتا تھا کہ پانی جہاں کہیں بھی ہو اس کو زبان ساری سمجھ میں آتی ہے. عجیب بات ہے, جاپان کا پانی انگلش خوب سمجھتا ہے اور فرانس کا پانی عربی سمجھتا ہے, پانی کو زبان سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی. اس کا مطلب پتا ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ پانی زبان نہیں پڑھتا ہے, وہ جو لکھنے والی کی نیت ہے نا اسے پڑھتا ہے. پانی کا تعلق کوئی لفظ وفظ سے نہیں ہے, پانی کا تعلق اس نیت سے ہے, یہ نیت دیکھ رہا ہے. اب آپ لوگ اور ہم سب سوچیں ہم لوگ کیا دولت لیے بیٹھے ہیں اور ہم سوچتے نہیں ہیں, کتنی بڑی دولت لیے بیٹھے, قرآن جیسی دولت, اہل بیت کے کلمات جیسی دولت, ان کے اسامی مقدسہ, کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. بھائی یہ پانی جو میں نے عرض کیا جاپانی پہچانتا ہے, یہ خدا کو نہیں پہچانتا, یہ نبی کو نہیں پہچانتا, یہ امیر المومنین کو نہیں جانتا ہوگا کیا؟ ارے بھائی یہ سب کچھ جانتا ہے, اس کو سناؤ اور خود تم اپنے آپ کو سناؤ سیکھو. یہ سب جانتے ہیں, یہ پوری مخلوق جانتی ہے, یہ سب جانتے ہیں. اب آپ مثال کے طور پر اگلی دفعہ پانی پینے لگے بغیر بسم اللہ کے نہ پیجیے, بسم اللہ برابر سے اب پانی پینے لگے اب سید الشہداء کو نہ بھولیے, کیونکہ پانی انتظار کر رہا ہے کہ پینے والا اسے کو یاد کرے, پانی انتظار کر رہا ہے. جب میرا دل چاہتا ہے کاش فرات کے پانی کو زبان مل جاتی، کیا بولتا، میرا دل چاہتا اگر فرات کے پانی کو زبان ملتی تو کیا کہتا۔ پچھلے سال کی بات سمجھ میں آئی، تو میں نے کہا پانی اگر فرات کو مل جاتی زبان تو کہتا ہوں اے مولا مجھے اجازت دے میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں، مجھے کیوں یہاں پر روکا ہوا ہے، مجھے یزیدی پی رہے ہیں، مجھے جانور پی رہے ہیں، مجھے اجازت دے میں خود چلتا ہوں گا آپ کے پاس۔ پانی تڑپ رہا تھا، پانی تڑپ رہا تھا، کہتا سید الشہداء مولا پاس سے پیاس نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے کم دیکھی جا رہی ہے، میں تو خود چاہتا ہوں پہنچوں۔ کبھی وہ پانی بن کے سوچوں گا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، کبھی مندر سوچے وہ جو مشکیزہ میں پانی تھا وہ باشعور تھا یا بے شعور تھا، وہ باشعور تھا، جب وہ پانی مشکیزہ سے نکلا ہوگا اس کو کتنا برا لگا ہوگا، وہ جب پانی مشکیزہ میں آیا ہوگا تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ اب میں سکینہ کی پیاس بجھاؤں گا، شعور ہے اس پانی نے کتنی فریاد کی ہوگی، کہا مولا مجھے اجازت دے میں ان سب کو پیاسا مار دوں گا، ان کو گھونٹ نہیں اتارنے دوں گا۔ مولا کریم مولا نے کہا اس کو اجازت دے دو کہ سب پانی پیتے رہیں گے، سب کی سنت یہ دی، وہ خود پیاسے رہے دوسروں کو پانی پلا دیا، بڑے کریم مولا ہے۔ ایک واقعہ میں کبھی کبھی بیان کرتا ہوں، زیادہ بیان کرتا ہوں، یہ واقعہ بہت عجیب ہے۔ جو لوگ بظاہر کم پڑھے لکھے نظر آتے ہیں نا، ان کے دل بعض اوقات بہت خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے دل بہت خوبصورت ہوتے ہیں، ان خوبصورتیوں کا احترام کرنا چاہیے ان لوگوں کو۔ ایک فوجی کمانڈر ہیں بڑے، انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا، میں شاید پچھلے سال بھی یہاں سے سنا رہا ہوں، بہت دل چاہتے اس واقعے کو دہرانے پر۔ جنرل کے رتبے پہ یہ ریٹائر ہوئے تھے اسلام آباد میں، ابھی حیات میں، کہنے لگے میرا ڈیپوٹیشن ہو گیا کربلا، میں کربلا گیا، کربلا میں تین وہاں عراق میں، تو تین سال تک شاید وہاں پہ رکے، کہتے ہیں ہر ہفتے جاتا تھا کربلا، تو کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ کربلا گیا ہوا تھا تو حرم سے باہر نکل رہا تھا تو ایک بوڑھیا عورت کو دیکھا، وہ میرے پاس آئی، اس نے پنجابی زبان میں کہا کہ تجھے خط لکھنا آتا ہے، اور میں کہتا تھا یہ دیکھو کتنا بڑا آدمی تھا، ویسے جنرل تھے یہ، لیکن جب بڑھیا نے مثلا کہا میرے لیے خط لکھ دو تو انہوں نے یہ نہیں کہا میں فوجی ہوں میں کیوں لکھوں اور یہ ہو، وہ بےچارے نے کہا کہ نہیں عورت اہل بیت کی ہار ماننے والی ہے، مجھے احترام کرنا چاہیے۔ کہنے لگے مجھے لکھنا آتا ہے، کہنے لگی کہ پھر ابھی میرے لیے خط لکھ دو گے، کہنے لگے کہ نہیں میرے پاس کاغذ قلم نہیں ہے ابھی، اگر تم کل آؤ تو میں کاغذ قلم لے کر آؤں گا پھر میں خط لکھ دوں گا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، وہ چلی گئی، اگلے دن آئی ظہر کی نماز پر یہ کاغذ قلم لے کر گئے، کہنے لگے میں حرم سے باہر نکلا اس بڑھیا کو ڈھونڈا، وہ وہاں پہ کھڑی بھی تھی، وہ بیٹھی اس نے خط لکھوا دیا، کہنے لگے میں نے خط لکھ دیا، وہ کچھ اس نے لکھوایا کچھ انہوں نے لکھا، خط پورا ہو گیا اس کو سنا دیا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، خط اس کو دے دیا گیا کہ بھائی اب تم یہ بھیج دینا۔ کہنے لگے اس نے خط جو لکھوایا تو اس نے یوں لکھوایا کہ کیسے کافی عرصے سے یہاں پہ رہ رہی ہے، بہت عرصے سے رہ رہی ہے، تو کہنے لگے میں نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ اما جی کتنے عرصے سے رہ رہی ہے، کہنے لگی مجھے پتہ نہیں، اس نے بتایا وہ 20 سال سے اوپر یاد ہے مجھے، 22 سال 24 سال 26 سال ایسے کوئی وقت پتا ہے اتنے سال سے۔ تو کہنے لگے میں حیران رہ گیا، میں نے اس سے کہا کہ اماں جی ماں جی تو اتنے سال سے اکیلے رہ رہی ہے، کوئی شوہر بھائی تھے؟ کہنے لگے نہیں کوئی بھائی بیٹا کوئی شوہر کچھ نہیں، میں اکیلی رہتی ہوں۔ تو کہنے لگے مجھے بہت تعجب ہوا کہ ایک عورت پاکستان سے نکل کر غیر جگہ پہ آئی ہوئی ہے، اتنے سالوں سے اکیلے رہ رہی ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ ماں جی مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو رہتی کہاں پر ہے، کوئی گھر ہے تیرا؟ کہیں گے نہیں میرے پاس کوئی گھر نہیں۔ تو کہیں گے رہتی کہاں پر؟ کہیں گے کہ یہ جو ہرا مرا میں اسی میں رہتی ہوں۔ تو کہیں گے کہ تم دن میں تو رات کو کیا کرتی؟ تو کہیں گے رات کو جب یہ بند کرنے لگتا ہے دروازے والا تو یہ مجھے پہچانتا ہے، میں دروازے کے پیچھے سو جاتی ہوں، جب صبح کو دروازہ کھولنے لگتا ہے مجھے جگا دیتا ہے، میں جاتی ہوں پھر حرم میں چلی جاتی ہوں۔ کہیں گے 22 سال سے یہی کر رہی ہے؟ کہیں گے 22 سال سے سنے ابھی عشق ابھی سبق میں نہیں آئے گا، ابھی ابھی اگلا جملہ سنے۔ کہنے لگے کہ میں نے اس سے کہا ماں جی کھاتی پیتی کہاں سے ہے؟ کہنے لگی اس بڑھیا نے ایک جملہ کہا، کہنے لگی پتر یہ خود بھوکا پیاسا مر گیا، اب کسی کو بھوکا پیاسا مرنے نہیں دیتا ہے، یہ ہو سکتا ہے خود بھوکا پیاسا مر گیا ہے اب کسی کو بھوکا پیاسا مرنے
عجیب تھا، کربلا کی زمین پر پہنچے بنی حضرت وعدہ لیا، بنی حضرت میرے مہمان آئیں گے ان کا خیال کرنا، مولا اپنے قاضی کو نہیں کیا، علی اکبر کو نہیں کیے، ان کے لاشے میں مولا قبر پڑے ہیں ابھی تو، کہہ رہے میرے لاشے نہیں میرے مہمان کا خیال کرنا، ہم لوگ مقروض ہیں سید الشہداء کے، ہم لوگ مقروض ہیں سید الشہداء کے، ہمارے جسم کا پرد پرد اس کی ذات کا مقروض ہے، خدا نے شہادت دی ہے ایک سال اور غم والا ہے، اب خدا سے دعا کیا ہے، خدا سے دعا یہ مولا ایسا نہ ہو اس کے بعد اگلے سال نہ آیا، ہر وقت ہم نے مولا کا غم، ہر وقت ہم نے ہمارے دل میں ایسا خانہ بنا رہے ہیں، ہمارے دل میں حسین کی یاد رہے، دل سید الشہداء کے ساتھ دھڑکے، یہ چاہیے مولا یا سال سال کی ادا نہیں، وقت وقت کی ادا چاہیے، ہر وقت سید الشہداء کی یاد چاہیے، ایسا بنائے اپنے آپ کو، اس کے بعد حساب لگائیے گا، اگر یہ سوچنے لگیں گے نا کہ آج آخری دن ہے، آج ختم ہو جائے گا، اپنے آپ سے پوچھنا زینب کا کوئی دن ختم ہوا ہے کیا، سید سجاد کا کوئی دن ختم ہوا ہے کیا، روزانہ حسین کے ساتھ چلنی چاہیے، روزانہ حسین کے ساتھ ہر گھڑی سید الشہداء کے ساتھ چلنی چاہیے، اور جب کوئی دل میں خیال آئے کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کی طرف دیکھنے والا ہوں، تو اپنے آپ سے پوچھنا دیکھو حسین نے کس کس کا ساتھ دے دیا ہے، حسین نے کس کس طرح سے ساتھ دے دیا ہے، کیا کوئی چاہنے والا تھا جو آیا ہو اس کا ساتھ نہ دیا ہو، وہ سید الشہداء تو اتنے کریم ہیں، ساتھ دینے والے ہیں، ایک بادشاہ نے سنا کہ سید الشہداء نے حور کی پیشانی پہ ایک رومال باندھا تھا، تو وہ اس کو روایتوں میں پتہ چل گیا کہ حور کی پیشانی پہ رومال باندھا تھا، شاہ اسماعیل صفوی ہے ایران کا، کربلا گیا، لوگوں سے کہا حور کی خبر یہی ہے، کہا حور کی خبر یہی ہے، کہنے کا ایسا کرو اس قبر کو کھول دو، مجھے حور کے چہرے پہ جو رومال بندھا ہوا ہے وہ رومال چاہیے، لوگوں نے کہا مت کریے کام، یہ حور کا لاشا ہے اس کے ساتھ ایسا نہیں کر، کہنے لگا نہیں مجھے رومال چاہیے، اب جو لاشا کھولا تو لاشا تو ویسے ہی تھا جیسا ہونا چاہیے، بالکل پہلے دن کی طرح، جیسے ہی رومال اتارنے لگا خون کا مبارا جاری ہو گیا، علماء نے کیا تفسیر کی، علماء نے کہا دیکھ اس کو رومال سید الشہداء نے دیا ہے، کوئی چیز نہیں پائے گا، یہ محبت سید الشہداء نے دی ہے، اس کا پاس کیجیے، اس کا خیال کریں، دو جملے بیوی کے سامنے بھی بول دو، بیوی کے سامنے بولنا بہت ضروری ہے، سید الشہداء کی والدہ واجدہ کی سامنے بولنا بہت ضروری ہے، دو جملے اس کے فرزند کی سامنے بولنا ضروری ہے، پردے غیبت میں اپنے جد جد کے لیے کاف رہے، یہ دو ہستی عظیم الشان ہستیاں ہیں، اب آخری دن ہے، پرزا دے رہا ہے دینا، اب پرزا دیتا ہوں، کہوں گا اے بی بی سیدہ ہم نے غم بنایا لیکن ہم بتا نہیں ہوا، ہماری کوتاہیاں بھر دیجیے گا، ہماری غفلتیں معاف کر دیجیے گا، آپ کے برتن کے عاشق ہیں لیکن ہم سے عشق ادا نہیں ہو پاتا، ہمیں معاف کر دیں، ہماری طرف سے پرسہ قبول کر، تو جب نے مولا آگا امام زمانہ کے حوالے سے، مولا آپ کے چھتے ہم جیسے بڑے زخم اٹھائے، مولا آپ کی جتنے ماجدہ نے بڑے زخم اٹھائے، ہم ادا نہ کر سکے مولا، لیکن ایک سعادت طلب کر رہے ہیں مولا، دل سے شاید دعا صبح آئے ہو ایک ساتھ دے، مرنے سے پہلے آپ کی راہ میں شہید ہو، اور زندگی چھوٹی سی ہے، زندگی کی کیا قیمت لگے گی، اس زندگی کو بے جان بے وقت قیمت کو زندگی دے دے مولا، اپنی راہ میں شہید ہونے کی سعادت دے دے، خدا سے خدا یا ایسا نہ ہو میرے مولا آئے میں قبر میں لیٹا رہ جاؤں، خدا یا دو حالتوں میں سے ایک حالت دے دے، یا میرے قبر میں جانے سے پہلے میرے مولا کو لے آ، اور یا مجھے قبر میں ایسا رکھ کہ میرے مولا آئے تو میں قبر سے نکل کر اپنے مولا کا ساتھ،
سیان مندین تدمو ایام الخلق من قدبو، اے پاک پروردگار تجھے خاصہ محمد و آل محمد کا اس قلع علی اس عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار کتنے ہی دوست احباب ہوں گے جو پچھلے سال ایسے موقعوں پر شہید شہدا کا نام لینے کے لیے ساتھ تھے, آج اپنی قبروں میں اے پاک پروردگار ان کے اور گزشتہ تمام اور امید کے مرحومات کی گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار تجھ نے غم حسین میں رونے کی سعادت نصیب فرمائی, اے پاک پروردگار ان کی شفاعت سے سرفراز فرما, ان کے راہ پر چلنے کی سعادت نصیب فرما, ان کی راہ میں شہادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو بیمار ہیں بے روزگار ہیں مشکلات ہیں, تجھے واسطہ سید الشہداء کا, اے پاک پروردگار ان تمام کی مشکلات کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار ایک مرحوم کی لفاتحہ کی رکا ہے, تمام کی لفاتحہ آخر میں پڑھیں گے تو خدا سے دعا کرتے ہیں, پاک پروردگار بحق بیمار کربلا تمام بیماروں کو شفا عاجل کامل نصیب فرما. یہ مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں, پاک پروردگار کون ہے جس نے گناہ نہ کیے ہوں, کون ہے جس نے غلطیاں نہ کی ہیں, پاک پروردگار تجھے واسطہ سید الشہداء کی مظلومیت کا, ہے پاک پروردگار انہوں نے جو غم حسین منایا اس کے صدقے میں ان کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پرچم اسلام پرچم قرآن اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا کے جس گوشے میں بھی ہوں, پاکستان ایران عراق لبنان فلسطین جہاں کہیں بھی ہوں, حتیٰ فلسطین میں شیعہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ وہاں پر بھی موجود ہیں, ہم غلط سمجھ رہے ہیں, پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں کہیں شیعہ اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار بالخص اہل بیت کے وہ چاہنے والے جو سختیوں کے اندر ہیں مصائب جھیل رہے ہیں, پاک پروردگار جلد از جلد فتح و نصرت نصیب فرما. دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہو تو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار جن ظالموں جاگروں نے جن سیاہ دلوں نے عراق کی سرزمین پر مقامات مقدسہ میں بم کے دھماکے کیے, اے پاک پروردگار ان ظالموں کو جلد از جلد واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار جنہوں نے سرزمین عراق کے اوپر مقامات مقدسہ کی توہین کرنے کی کوشش کی, اے پاک پروردگار ان کو جلد از جلد واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار امام کی محبتوں کے سائے میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما, ہمارے اعمال کو ان کی رضایت خوشنودی کا سبب قرار فرما. اے پاک پروردگار نسل بعد نسل ہمیں اور ہماری تمام نسلوں کو ان کے بہترین اعمال و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.